بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صلوات
اللهم
صل على محمد وآل محمد الحمد لله ہم نے جو عنوان جو موضوع عنوان حقوق از دیدگاہ امام سجاد علیہ السلام شروع کیا ہے سب سے پہلے ہم نے حق اللہ جل جلالہ کو واضح و روشن کیا ایک کلیات کی شکل میں جزئیات کی شکل میں نہیں ہم جزئیات میں وارد نہیں ہوئے ہم نے کلیات آپ کے ہاتھ میں دیے ہیں کہ انشاءاللہ اگر کوئی بندہ ان کلیات کو جو کلی باتیں ہیں موٹی موٹی باتیں ہیں اگر ان کو لے لے ان حقوق کو اس تقسیمات کے ساتھ آگے جا کے تحقیق بیشتر کرے اس کو انشاءاللہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی حق اللہ کے بعد ہم نے حق النبی کے اوپر روشنی ڈالی اور حق النبی میں ہم نے ایک خاص حصے پر روشنی ڈالی حق النبی دو مجلسوں میں ادا نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہم نے ساتھ میں حق اہل بیت علیہم السلام کہ جو زیر مجموعہ حق النبی ہے اس پہ روشنی ڈالی آج جو ثقل اکبر ہے جس کا اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے جو کہ ثقل اکبر اس ثقل اصغر ہے یعنی قرآن کریم انشاءاللہ چاہتے ہیں مختصراً اور ایک خاص پہلو پر نہ تمام قرآن مجید کے حقوق میں آپ کو مقرراً یہ عرض کرتا آ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کلیات جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں اگر آپ کو انشاءاللہ فرصت رہے موقع ملے کہ پروردگار آپ کو توفیق عطا کرے تو آپ انشاءاللہ اسی منہج پہ اسی روش پہ اس کو آگے تحقیق کر کے انشاءاللہ اور زیادہ مطالب جو ہیں ان کو اپنے لیے روشن اور واضح کر سکتے ہیں اور آپ کو وہ مطالب انشاءاللہ بہتر سمجھ میں آ سکتے ہیں اگر اس روش سے آپ ان کو آگے بڑھائیں تو آج جو قرآن کریم کی حق کی تقسیم کیا سب سے پہلے سرنامہ کلام کی آیا کریمہ سورہ مبارکہ اسراء کی آیت ہے یہ سورہ بنی اسرائیل بعض قرآن کریم کے سوروں کے مختلف نام ہیں سورہ مرکہ بنی اسرائیل کی آیہ کریمہ ہے انا ھذا، بے شک یہ جو ہے قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، جو راہ سب سے سیدھا ہے یا سیدھی ہے. راہ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کسی نے غالب سے پوچھا کسی محفل میں، جوتا جو ہے یہ جوتا مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، تو آغا ہے کیا؟ بڑے حاضر جواب تھے، بڑے تیز ہوش تھے، کہنے لگے اگر زور سے پڑھے تو جوتا ہے، اگر آہستہ پڑھے تو جوتی ہے. ایک سلوات پڑھ لیجیے، صلی علی محمد و آل محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بات میں سے بات نکل آتی ہے، ہمارا ذہن بھی ظاہر مشوش ہو جاتا ہے. تو راہ جو ہے قرآن کریم اس کی طرف ہدایت کرتا ہے، راہیں اور بھی ہیں، لیکن یہ قرآن جس راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ سب سے سیدھی راہ ہے. وَيُبَشِّرُ، دو کام کرتا ہے، یہدی، ہدایت کرتا ہے سیدھی راہ کی طرف. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہدی کے ساتھ اتھ. وَيُبَشِّرُ، اور بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے. کس کو؟ سب کو. نہ، یہ میرے ساتھ تھوڑے سے یہ قیدوں کو، یہ جو شرطیں ہیں ان کو ذرا سمجھ کے چلتے جائیں، مطالب بڑے آسان ہو جائیں گے. سب کو بشارت نہیں دیتا. یبشر المؤمنین، فقط مؤمنین کو بشارت دیتا ہے. کون مؤمنین؟ اب ان کی صفت بیان کرتا ہے زیادہ تفصیل سے. پہلے کلی، ایک کلی لفظ یہ مؤمنین کو بشارت دیتا ہے، اب ان کی تفصیل کہ وہ مؤمنین کون ہیں، ان کے کیا صفات ہیں، کہاں تم جب ان کو دیکھو پاؤ تو پہچانو. الذین یعملون الصالحات، وہ مومنین کہ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں. اور ان کے لیے ان کو بشارت دیتا ہے کیا؟ کہ ان لہم اجرن کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ تعالی نے آمادہ کر رکھا ہے. یہ قرآن کریم کے دو وصف، ہادی ہدایت گر، بشارت دینے والا یعنی بشیر. اور یہ قرآن کریم کو اسی لیے میں نے اس زیر مجموعہ میں رکھا ہے. دیکھیے، قرآن کریم بھی ہادی، رسول اللہ بھی ہادی. انک لتہدی الی صراط مستقیم، حبیب تو صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والا ہے. وہ بھی ہادی، یہ بھی ہادی. وہ بھی آئمتن، آئمتن یہدونا بامرنا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اب ہم نے وہ مطالب دوبارہ نہیں دہرانے، وہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ ہیں. قرآن کریم کے بارے میں سب سے پہلا جو حق ہے قرآن کریم کا، امام نے فرمایا من حق القرآن ان یا ان تعمل بما فیہ. قرآن کا سب سے پہلا اور اولا جو واضح ترین اور بارز ترین حق ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں آیا ہے، نازل ہوا ہے، اس پر تم عمل کرو. بات تو اتنی سی ہے، ابھی ہم اس کو کھینچ کے انشاءاللہ 40-45 منٹ لمبا کر دیں، لیکن حقیقت بات اتنی سی ہے، بس قاعدہ کلی اتنا ہی ہے کہ جو کچھ قرآن میں، اب ماں، یہ ماں بہت بڑی چیز ہے، جو کچھ بھی، من جو بھی، ذوی العقول میں جو صاحب شعور ہیں، عقل رکھتے ہیں، من، یہ من لفظ آپ نے بڑا سنا ہوا ہے، من کنتو مولا، یہ وہی من ہے، جو صاحب عقل، ما جو چیز، اس میں ضروری نہیں صاحب عقل بھی اور صاحب غیر، جو صاحب ذی العقول نہیں ہے وہ بھی، بے شعور اشیاء بھی ہیں، مادہ، یہ ساری چیزیں ما میں سب داخل ہیں. من میں بعض اوقات یہ کہا گیا کہ فقط جو صاحبان شعور ہیں وہ داخل ہیں. اب وہ ما وہی ما ہے، ما انزل الیک من ربک، یہ وہی ما ہے. اس ما کو میں نے ایک غرض کے لیے توضیح دیا، یہ ماں باپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ اس ماں سے ہمیں کچھ کام ہے. جو بھی، امام نے فرمایا، جو بھی اس میں آیا ہے قرآن میں، حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر تم عمل کرو. اب کچھ باتیں دیکھتے ہیں قرآن میں کیا آیا ہے. سب سے پہلی بات تو ابھی یہ آیا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، اس میں ہدایت آئی ہے، اس ہدایت کو لے لو، ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہیں پر میں نے یہ ہدایت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی. اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہدایت دے, لیکن ایک بہت بڑا سوال, بھئی یہ ہدایت, خود یہ ہدایت ہے کیا چیز؟ کیسے پتا چلے ہدایت کیا ہے؟ کس کام کا, کس شے کا نام ہدایت ہے؟ کیا ہدایت کا کوئی وجود حسی ہے کہ آپ مجھ کو بتا سکے کہ ہاں بھئی یہ ہدایت ہے؟ کل ہم نے کہا ائمہ بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کیا لگایا ہے, یہدونا بامرنا, یہ قرآن بھی جو ہے کیا ہے, ہدل للمتقین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. وہ دوسری جگہ پر جا کر دوبارہ اپنا وصف بیان کرتا ہے کیا, انا ہد اللہ ہو الہدا, سورہ مارکہ بقرہ, بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے. مالک یہ تو کوئی بات نہ بنی, تیری ہدایت کیا ہے حضرت؟ امام سے پوچھا کسی نے اللہ کیا ہے, امام نے فرمایا ہوا ہوا, وہ وہی ہے. کہنے لگے یہ تو کوئی بات نہ بنی. فرمایا اب اللہ تعالیٰ کے سارے کمالات و صفات میں تمہیں بیان کرنے لگوں, اس کی تو باتیں ختم نہیں ہوتی, سارے سمندر ختم ہو جائے, میں تمہیں اللہ کی ساری باتیں کیسے بتا سکتا ہوں؟ ہوا ہوا, وہ وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں امام نے اسے جان چھڑائی. کوئی پوچھے ابھی وہ فلان چیز کیا ہے, آگے سے کوئی کہہ دے وہ وہی ہے جو وہ ہے, وہ خاموش ہو گیا. یہاں پر اللہ تو فرما رہا ہے پروردگار عالم انا ہدا اللہ, اللہ کی ہدایت وہی ہے, کیا ہوا الہدا, وہی ہدایت ہے بس, باقی ہدایتیں ہدایت نہیں ہے. یہ قرآن کا ہدایت کا وصف عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا, سب کیا, جو بھی کیا, امتحان لیا, شیطان نے فوسوس اللہم الشیطان, سب کیا, از اللہما ان کو بہکایا, فاخرجہما جنت سے ان کو نکلوایا, سب کیا. اس قصے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قلنا اہبطوا منہا جمیعا, سب کے سب تم, یعنی تینوں شیطان, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا, جم کی ضمیر ہے, اہبطوا, سب کے سب نیچے اترو, سب کے سب جنت سے نیچے جاؤ, اترو یہاں سے نکلو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے, فَمَن تَبِعَ, تَبِعَ جس نے اتباع کی, جو پیچھے پیچھے رہا اس ہدایت کے, وہ سرفراز ہے, جس نے انکار کیا, فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا, وہ جہنمی ہمیشہ رہیں گے. آپ کو اس آیہ کریمہ سے سمجھ میں آ گیا کہ ہدایت کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا. پروردگار عالم ذرا اور روشنی ڈال. میں عرضی کرنا چاہ رہا ہوں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کریم کے بعض حصے دوسرے حصوں کو تفسیر کرتے ہیں. قرآن مجید کی بعض اوقات ایک یا دو آیات پڑھ کے آپ کو پورا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. حسن قرآن یہ ہے کہ قرآن کریم نے, یہ سب سے بڑا سوال کہ یہ قرآن کریم میں آیات مطالب جو ہیں یہ پراکندہ اور بکھرے ہوئے کیوں ہیں, ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یکجا کر کے کیوں نہیں لکھ دیے, کیوں نہیں نازل کر دیے؟ قرآن مجید سادہ سا جواب یہ ہے میرے جوانوں کے لیے, کیونکہ کلی قاعدہ دینا چاہ رہا ہوں, آپ یہ محسوس نہ کریں کہ یہ آیات میں گم نہ آپ ہو جائیں, اتنی زیادہ آیات ہیں تو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات. قرآن کریم کے نزول کی کئی حکمتیں ہیں. ایک سادی سی حکمت یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب بھی کسی موضوع کے متعلق کوئی آیت اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے تو اس میں بعض اوقات کچھ خاص نکتے فرماتا ہے اور بعض نکتے نہیں فرماتا. حکمت اول یہ کہ قرآن کریم قاعدہ کلی ہے. حکمت دوم یہ کہ انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیہم, حبیب آپ کی طرف ہم نے یہ کتاب نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے. یعنی تم اپنی مرضی سے, اپنی عقل سے اس قرآن مجید کو کاملاً, اس کا جو ظواہر ہے اس کو سمجھ سکتے ہو, لیکن اس کی تبیین و توضیح کامل کے لیے تمہیں مفسر کامل کی ضرورت پڑے گی. مفسر اول ہے میرا حبیب, اس کی طرف آؤ. اب جس کو میرا حبیب آپ کو معرفی کروا دے, پہچنوا دے, بتا دے کہ اب میرے بعد یہ مفسر ہے, اب اس سے قرآن مجید کا مطلب پوچھنا, سادہ سا جواب, کون ہے رسول اللہ کے بعد مفسر دوم؟ انی تارکن فیکم الثقلین, دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, سیدھی اور نہایت آسان پیرائے میں بات، پلٹ کے آئے ہدایت کی طرف. اب قرآن مجید کے آپ کو اس نقطے کی طرف لے کے آنا تھا کہ قرآن کریم کو پورا پڑھنے سے قرآن مجید کے معنی بھی سمجھ میں آتے ہیں اور اس کے اشارے اور کنائے بھی سمجھ میں آتے ہیں اور وہ لطف بھی سمجھ میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کلام عظیم الشان میں فرمایا. میں جب اس آیہ کریمہ کو پڑھتا ہوں نا، اکثر تنہائی میں بھی پڑھتا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ایک مرتبہ یہاں پر، مجھے یاد، میں وجد میں آ جاتا ہوں. یہ ایسی، اس کا وزن بھی اس آیہ کریمہ کا عجیب ہے. یہ معجزہ قرآن ہے، سورہ مارکہ زمر. ہدایت کو آپ سمجھنا ہے، سمجھیے ہدایت کس بات کا نام ہے. یہ قرآن کیسے اس حصی مطلب میں بتاتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات نازل کی ہے. حدیث یعنی بات، قرآن کو اللہ حدیث کا بات ہے نا. قال، اللہ نے فرمایا، یقول، وہ کہتا ہے، قل حبیب تو یہ کہہ، کلام ہے قرآن مجید، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ. یہ کتاب ہے، اس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں، دہرائی ہوئی ہیں، ایک آیت دوسری آیت سے ملتی ہے. اس کی آیات ایسی نہیں کہ جو آپس میں کنٹرڈکٹری ہوں، ضد ہوں ایک دوسرے کی، نہ، ملتی جلتی ہیں. ایک آیت دوسری آیت کو سپورٹ کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کا معنی بیان کرتی ہے. اب ہدایت کو سمجھنا تو سمجھیے گا ذرا. تقشعر، ایک آیت ہے پوری، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اس کو جب سنتے ہیں نا، اس کو جب پڑھتے ہیں، اس سے جو جلدیں ہیں کانپ جاتی ہیں، لرز جاتی ہیں جلدیں. تقشعر، لرز جانا، کانپ جانا. یہ تقشعر عربی کا لفظ ہے، جب چڑیا بارش میں بیٹھی ہوتی ہے، اس کا بدن تھوڑا تھوڑا لرزتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اقشعرار، اس کا لرزنا، وہ تھر تھرانا. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اس آیہ، اس قرآن کریم کو جب سنتے ہیں تو جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، جو اسے ڈرتے ہیں، ان کی جلد جو ہے وہ کانپ جاتی ہے. ٹو شڈر دیئر سکن، جس کو انگلش میں کہنا چاہیں کہ میرے نوجوان کی جلد کانپ جاتی ہے. کھوئیور، جو ایک اور برابر لفظ ہے اس کے، ان کی جلد کانپ جاتی ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. پھر ہوتا کیا ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اپنے پروردگار کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہ کیفیت سن رہے ہیں آپ، قرآن مجید کیسا پورٹری کر رہا ہے. میں دوبارہ دہراتا ہوں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدى اللہ یہدی بہ من یشاء. یہی وہ ہدایت ہے کہ جس کی طرف مالک جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. اب سمجھ میں آیا ہدایت کس بات کا نام ہے. ہدایت دو کام کرتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی جلد کانپ جاتی ہے. پھر ہوتا کیا ہے نتیجتاً، ثم تلی، ثم رتبی ہے یہ، پہلے یہ کام ہوتا ہے پھر یہ، ثم کا عربی میں مطلب ہوتا ہے پھر، یہ کام ہوا پھر یہ، یعنی یہ دوسرا کام پہلے پہ موقوف ہے. جب یہ ہوتا ہے تو ان کے آمادگی آتی ہے، آمادگی اولا. اب ہوتا کیا ہے، بس کے اندر بات جاتی ہے، پہلے تک جلد کی طرف، ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں نرم ہو جاتے ہیں، جلود جلد کی جمع، وقلوبہم یعنی ان کا باہر، یعنی ظاہر اور ان کا باطن، ہر دو نرم اور ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. حسن قرآن کو دیکھی، ان کا ظاہر اور ان کا باطن یکجا، ہم آہنگ. ذالک ھدى اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ قید ہے، یہدی بہ من یشاء، جسے وہ چاہے، جسے وہ چاہے ہدایت کرتا ہے اس کی طرف. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جس کو پروردگار عالم گمراہ کر دے، اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوتا. یہ حکمت ہے اس قرآن مجید کی ان آیات میں. اور ایک اور صفت ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کیا، ہدایت کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے ایک دوسری آیا کریمہ اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ مبارکہ زمر میں، کہ کچھ کام کرتے ہیں کچھ لوگ حق و باطل کی طرف اشارہ کر کے. میں جلدی میں چاہ رہا ہوں اپنے موضوع کو ادا کروں انشاءاللہ، موضوع تھوڑا وسیع ہے، چاہتا ہوں تین چار بہت جو ہیں صفات قرآن کریم پہ بات ہو، آداب تلاوت پہ بات ہو، خود قرآن کریم کا جو اصل مقصد ہے تدبر در آیات، قرآن مجید کی آیات میں تدبر، قرآن مجید کی آیات میں تفکر، ان سب کو ملا کے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا، اور پھر آخر میں آخری مرحلہ اس پہ عمل کرنا، ہمارا اصل ہدف اور اصل موضوع آج کا یہ ہے. ہدایت پہ بات ہو رہی تھی. والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، طاغوت یعنی سرکش انسان، سرکش آدمی، بعض کا شیطان کا معنی بھی کیا گیا ہے. تین ترجمے میں دیکھ کے آئے ہوں ایک آیہ کریمہ کو ترجمہ کرنے کے لیے. یہ طاغوت کا مطلب ذہن میں رہے، ایک برادران اہل سنت سے جناب جلندری صاحب، دو برادران اہل تشیع سے جناب سید ذیشان جوادی صاحب، خدا پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے، اور ایک ہمارے جناب محسن نجوی صاحب، پروردگار ان کو اپنی حفظ میں رکھے. یہ طاغوت کا ترجمہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے. طاغوت شیطان کو بھی کہا گیا ہے، ایک نیگیٹو اینٹیٹی کو کہا گیا ہے طاغوت، باطل، سرکش انسان. یہ جلندری صاحب نے اس کا ترجمہ سرکش انسان کیا ہے، نجوی صاحب نے اس کو طاغوت ہی لکھا ہے جو طاغوت کی پیروی کرتے ہیں. یہ میں اس لیے کروں کہ بعد میں اس طاغوت کی آیہ کریمہ کی طرح بھی ہم نے آنا ہے. ایک آیت میں یہ طاغوت کا لفظ ہے، یہ ترجمہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے. وہ کرتے کیا ہیں؟ اجتنابو الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں. انابو الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. یعنی فبشر عباد، میرے ان بندوں کو اے میرے حبیب خوشخبری دے دو، ان بندوں کو خوشخبری دے دو. کن بندوں کو؟ ان کی صفت، الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، جو سب کی بات سنتے ہیں. شیعہ کی بات سنو، سنی کی بات سنو، بریلوی کی بات سنو، فلان فلان سب کی، عیسائی کی بات بھی سنو، یہودی کی بات بھی سنو، کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کا دین برحق ہے تو آپ کو ڈر کیسا؟ وہ حق ہی کیا کہ جو باطل سے مغلوب ہو جائے؟ ڈرے تو وہ جس کے اپنے دین کے حق ہونے پہ یقین نہ ہو. حق کی صفت کیا ہے؟ کہ حق ہمیشہ غالب ہے. قرآن کے بارے میں ولید ابن مغیرہ، جو سب سے بڑا فصیح عرب تھا اس وقت، اس نے کیا جملہ کہا تھا قرآن کو سن کر پریشان ہو گیا، کہتا ہے ما ھذا کلام البشر، بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، اس میں ان لہ حلاوت، اس میں ایک عجیب مٹھاس ہے، نہ یعن ولا یعلا علیہ، یہ غالب ہے ہمیشہ، اس پہ غلبہ نہیں پایا جا سکتا. وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ پریشان ہو گئے، ولید پس تو پھر نعوذ باللہ اس میں مبارک محمد پہ ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا میں نے یہ تو نہیں کہا. ان کو تھوڑی ڈھارس بندی، کہا پھر کوئی حل کر، توڑ دے ہمیں، پھر کیا کریں اس کا، یہ کلام جو سب کا لاجواب کر دیا اس نے سب کو. کہتا ہے کہہ دو کہ ھذا سحر مبین، محمد جادو کرتا ہے. اس خبیث کے بارے میں سورہ مبارکہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ فکر، یہ بیٹھا اس نے پہلے سوچا سمجھا، پلان بنایا، کیا جواب دیں. آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہے، بڑا مضبوط ہے اس کے دلال، کہ اس قرآن کا جواب تو دے نہیں سکتے، واضح و روشن و بیان و قوی، خود اعتراف کر چکا ہے اللہ یعلو، یہ اعلیٰ ہے، اوپر سے اعلیٰ جو بالا ہو، اوپر ہو، جو فوق ہو، جس پہ غلبہ نہ پایا جائے، بلا یعلا علیہ، اس پہ غلبہ نہیں پایا جا سکتا، پہلے کہہ چکا ہے. اب دیکھیں کیسا اس نے ایک بیچ کا راستہ نکالا، نہ مانو نہ اس کو توڑ لانے کی ضرورت پڑے، یہ جادو ہے. واقعا اس کی ترکیب قرآن مجید کے اوپر بڑی، اس نے خطرناک وار کیا ہے، کہہ دو جادو ہے. اب عوام الناس ہیں وہ تو اتنا شعور رکھتے نہیں، وہ متخصص ہے وہ، اس لیے اس کو بدترین عذاب کی اللہ تعالیٰ نے وعید دی ہے. قرآن مجید نے یہ آیات، یہ سارے واقعات کیوں نقل کیے ہیں؟ لعلکم تتفکرون کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. جب غور و فکر کرو گے تم تدبر کی منزل پر آ جاؤ گے. کتاب انزلناہ الیک مبارکون، یہ کتاب جو حبیب آپ کی طرف نازل کیا بڑی بابرکت ہے، مبارک ہے، بڑی برکت والی ہے. کس لیے کیا یہ سب؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ اس پہ تدبر کریں اور جو صاحبان عقل ہے وہ اس سے تذکر لیں. کیسا کھول کے بیان کرتا ہے قرآن کو، تھوڑا تدبر سے پڑھیں پھر بات سمجھ میں آتی ہے. یہ وہ قرآن, یہ وہ قرآن ہے کہ جو یہدی للتی ہی اقوى, سب سے بہترین اترے ہوئے رستے کی طرح بلاتا ہے. وہ رستہ کیا ہے؟ الذین یستمعون القول, جو سب کی بات سنتے ہیں. فیتبعون احسن, جو دی بیسٹ ہوتا ہے ان میں سے, سب سے اچھا, سب سے نپا تلا, سب سے منطقی کلام, اس کی اتباع کرتے ہیں, اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یعنی کیا؟ سب کی سنتے ہیں, یعنی کیا؟ یعنی تحقیق کرتے ہیں. دیکھو اس نے کیا کہا ہے, اس عالم نے کیا کہا ہے, اس دین کا کیا موقف ہے, اس کا کیا نظریہ ہے, اس کی کیا رائے ہے. سب کی رائے سنو, سننے میں گناہ نہیں ہے, مرحلہ اتباع بعد میں ہے. سب کی سنو, دین پہ کین چوز, پھر منتخب کرو, پھر دیکھو کون سی راہ سب سے اچھی ہے. اور اس کو اگر تم میں تھوڑا انصاف ہے, لا کے قرآن مجید سے موازنہ کر لو, کیونکہ قرآن مجید بھی تو امام ہے نا. امام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امام کا مطلب ہے معیار, مقیاس. ایک مطلب مقیاس, یعنی کیا مقیاس؟ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ مل کر کج اور ٹیڑھی چیز بھی سیدھی ہو جائے. سادہ سی مثال, یہ جو ہمارا فوٹا نہیں ہوتا خط کھینچنے کے لیے, لکیر لگانے کے لیے, وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے. اب کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں, بنا اس امام کے فوٹے کو امام کہہ رہا ہوں, اب خط کھینچنے کی کوشش کریں, اس میں کچھ نہ کچھ کجی رہ جائے گی. ایک چھوٹا سا, چھوٹا سا, اتنا سا چاہے جتنا بھی, ایک فوٹا رکھ کے آگے بند کر کے بھی لکیر کھینچ دے, اگر امام ساتھ میں ہے, یا میں کہوں امام ہاتھ میں ہے, کبھی آپ کا خط کج نہیں ہوگا. خط کج کو کیوں نہیں سمجھا؟ صراط مستقیم کہہ دو اسے. سادہ سی مثال, وہ خط کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم سیدھا ہو نہیں سکتا جب تک ہاتھ میں امام نہ ہو, جب تک ہاتھ میں امام نہ ہو. اور دوسرا امام ہے یہ خود قرآن. قرآن کا علم لو, امام ناطق سے ہدایت لو. وہ یہدونا بامرنا ہے, ان سے پوچھو اس کا کیا مطلب ہے. اتنے سو سال تک پڑھاتے رہے, وہ سمجھاتے رہے, احادیث ساری کی ساری فرما دی, اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. آخری جب غائب ہو رہا تھا, اس نے یہ نہیں کہا کہ جب تمہیں کوئی نئی باتیں ہوں, عمل حوادث الواقعہ, جو نئے باتیں ہو جائیں, نئے حادثے, نئے رخداد واقع ہو جائیں, تو پھر ہم تمہیں حدیث بتانے آئیں گے. نہیں, یہ نہیں فرمایا. فارجعو, بس پھر مراجعہ کر لینا, معیار ملاک مواد آ چکا ہے, فقط مراجعہ کر لینا. ایک سلوات پڑھ لیجیے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, بات سنتے ہیں. یستمعون سمع نہیں ہے, یسمعون نہیں ہے, عربی میں بڑی دقتیں ہیں. سمع, اس نے سنا, کوئی بھی آواز جو آ رہی ہوتی ہے, میں سن رہا ہوں. کہیں سے باہر کوئی مستری, کوئی کارگر کام کر رہا ہے, ٹھک 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 کی آواز آ رہی ہے, میں سن رہا ہوں لیکن میں توجہ نہیں کر رہا. اس کو کہتے ہیں سمع, میں نے سنا, کوئی دھماکہ ہو میں نے سنا, میری توجہ نہیں تھی. لیکن استمع, کوئی کام ہو رہا تھا, کوئی بات ہو رہی تھی, میں کان لگا کے سننے کی کوشش کر رہا ہوں, کیا بات ہو رہی ہے, کیا کام ہو رہا ہے, یا یہ آواز کس چیز کی آواز آ رہی ہے, اس کو کہتے ہیں استمع. یستمعون, توجہ کے ساتھ, پورے جسم ہم کہتے ہیں غور سے سنتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے, متوجہ ہیں, غافل نہیں ہیں. یستمعون القول, بات کو غور سے سنتے ہیں. فیتبعون احسن, جو احسن ہے, حسن اچھی, احسن سب سے اچھی, جو دی بیسٹ ہے ان میں سے, سب سے بہترین جو بات ہوتی ہے, اس کی اتباع کرتے ہیں. ذالک ھدی اللہ, ایک صلوات پڑھیے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسن اولئک الذین ھداہم اللہ, یہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. صاحبان ہدایت یہ ہیں, وہ صرف صاحبان ہدایت ہے نہیں, وہ اولو الالباب, اور یہی ہیں, وہ ہم اولو الالباب, اور یہی ہیں صاحبان عقل. اب اس معیار کو خدا را لکھ لیں کہ جو سب کی بات سنے, متعصبی نہ ہو, اس میں کوئی تعصب نفرت نہ ہو کہ اس کی تو بات ہی نہیں سننی نا, یہ تو دوسرے دین کا ہے. نہ بھائی, اس کی بات تو سنے, کیا کہہ رہا ہے. کلام والے کو حق, بنیادی ترین جو حق ہے کلام کرنے والے کو, یہ ہے کہ اس کی بات سنی جائے. اگر غلط ہے, اس کا صحیح جواب اس کو دیں, کہ بھئی آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے, اس دلیل سے, اس دلیل سے, اس دلیل سے. بنا کسی کی بات سنے یا اس کی بات نہ سننا یا اس کی بات کاٹنا, یہ آپ کے یا تو بلا دلیل ہونے کی دلیل ہے یا آپ کے عقیدہ یا رائے یا جو بھی نظریہ ہے اس کے کمزور یا باطل ہونے کی دلیل ہے. وگرنہ اگر جو بھی نبی آیا ہے, مختصر سے مسئلے میں اس مشکل مسئلے کو حل کرنا چاہ رہا ہوں, جو بھی نبی ہے کبھی کسی نبی نے کسی بھی دوسرے بندے کو, چاہے وہ مہاجم رہا ہے, کوئی کافر رہا ہے, دشمن رہا ہے, کبھی اس کی بات سن کے اس کی بات کو کاٹا نہیں. سب سے پہلا ادب انبیاء یہ رہا کہ دوسرے جب کوئی بات کرنے لگتا تھا کوئی بھی بندہ, اس کی بات پوری سنتے تھے, کبھی کاٹتے نہیں تھے, ان میں اطمینان کامل ہوتا تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ انہیں اپنے حق پر ہونے کی, اپنی حقانیت کا یقین تام ہے. جب میں ہوں ہی حق پر, یہ کچھ بھی بات کر لے سنو کیا کہتا ہے, پھر اس کا جواب دیں گے, سنیں گے تب جواب دے پائیں گے, بنا سنے تو جواب نہیں دے سکتے نا. کتنی اس میں پیچیدگی اور کتنے مسائل ہیں چھوٹے سے جملے میں. یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ, یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. واولئک ہم اولو الالباب, اور یہ ہی ہیں, ہم ضمیر فضل یہاں پر اس کا ایک مقصد ہے, اور یہ ہی ہیں صاحبان عقل. نہیں یہ کہ یہ صاحبان عقل ہیں, نہ یہ ہی صاحبان عقل ہیں, نہ جو ان کے علاوہ ہے کوئی. یہ جنبہ ہدایت, قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت کا سب سے اول ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن مجید کو وضو کر کے چھوئے. اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھے, اس کی تلاوت کرے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, دیکھیے کیسا وصف بیان کیا ہے قرآن کریم کا, عجیب یہ وصف ہے. فرماتے ہیں ان آیات القرآن خزائن, قرآن کریم کی آیات جو ہیں یہ خزانے ہیں. ینبغی لک اذا تفتح اذا فتحت الخزانہ, جب تم کوئی خزانہ کھولو, ینبغی لک ان تنظر ما فیہا, تو تمہارے لیے یہ شائستہ ہے, سزاوار ہے کہ اس کو جب کھولو تو دیکھو اس خزانے میں کیا ہے. کتنی چھوٹی سی حدیث, لیکن حق قرآن کی ساری باتیں اگر میں چاہوں تو اس حدیث میں بھی بند ہے. پہلے نمبر پر قرآن کو کھولو, آؤ وضو کرو, قرآن کی تلاوت شروع کرو. تلاوت کے آداب, روب قبلہ ہونا چاہیے, واجب نہیں ہے تا حد امکان. اب یہ نہ کوئی کہے چونکہ میں گاڑی میں کام پہ جا رہا ہوتا ہوں تو میں مخالف قبلہ جا رہا ہوں. میں نے اب کہانی میں خود بھی جاب کرتا تھا, قبلے سے مخالف جاب ہے ہماری. ایک سلوات پڑھی, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کو امام سجاد علیہ السلام ایسے تلاوت کرتے تھے, ایسے تلاوت کرتے تھے کہ فقط اس ایک ہستی کے بارے میں یہ عجیب روایت ہے, عجیب قصہ ہے. سقاری ہوتے جو پانی پلاتے ہیں مدینے میں, سقا تھے, سقا کا گروہ. صبح صبح جاتے تھے, اول صبح وہ جا کر دور دراز سے, اس زمانے میں آج کی طرح تو ایسا نہیں تھا, واٹر ٹیپ سے آپ نے کھولا اور پانی آ گیا بہترین. وہ دور سے جا کے پانی لے کے آتے تھے, مشکوں میں بھر کے شہر میں لا کے ایک اجرت سے وہ پانی بیچا کرتے تھے. یہ چار پانچ بندوں کا گروہ جو ہے یہ صبح صبح جاتا تھا, پانی لاتا تھا. یہ پانی لے کے آ رہے تھے تو انہوں نے ایک گھر سے امام سجاد علیہ السلام کے در دولت سے گزر رہے تھے. ماں باہر اپنے صحن میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. ان لوگوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی, عرب میں ایک ذوق ہوا کرتا تھا قرآن مجید کا, ما فوق فطرت اس وقت کے لوگوں کے. آج کل کے عربوں کی بات نہیں ہو رہی, آج کل مشاغل بہت زیادہ ہیں نا, اب ذہن میں وہ کنسنٹریشن اور تمرکز نہیں رہا. ہم بھی اگر اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے. یہ بھی ایک عجیب معجزہ ہے اللہ کا. اس وقت کے لوگوں کا حافظہ بہت قوی ہوتا تھا اور عربوں کا حافظہ کچھ ما فوق فطرت کا بھی تھا. ایک مرتبہ اتنا لمبا 40-40 بند کا قصیدہ سن لیتے تھے, اسی وقت حفظ کر لیتے تھے. عجیب و غریب قصے ہیں عربوں کے حافظے کے بارے میں، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. یہ آئے، انہوں نے آ کر امام علیہ السلام کو سنا، ان میں ذوق تھا پھر یہ قصیدہ سننے کے، فصیح کلام سننے کے بڑے یہ شوقین تھے عرب. اور اگر کوئی اس کو اچھی آواز سے پڑھ رہا ہو تو، اب عرب تھے یہ، کلام بھی کلام خدا اللہ کا کلام، اور پڑھنے والا بھی وہ کہ جو معصوم ہے. بس ایک جملہ کہوں، معصوم قرآت پہ وارد عرب ہے خود بھی، کلام عرب کا جاننے والا ہے، اور امام ہے، اس کے معنی بھی جانتا ہے، اس کے یعنی زیر و بم کو جانتا ہے، اس کی اونچ نیچ کو جانتا ہے، اس کی اونچ نیچ کا لحاظ کر کے آداب سے قرآن پڑھ رہا ہے. یہ بندے کھڑے ہو کے سننے لگ گئے، ان کو قرآن مجید میں ایسا وہ ماب ہو کے سننے لگے. ان کا سارا پانی جو تھا حالا قطرہ قطرہ گر رہا تھا، مشکوں کے منہ بند تھے. روایت میں لکھا ہے کہ سارے کے سارے ان کے وہ اتنی دیر سنتے رہے، اتنی دیر، اور امام بھی پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے. ان کے ہمارے اماموں کی یہ سیرت میں ہے، فجر کی نماز بعد از نماز شب، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز جو واجب ہے پڑھ کے طلوع آفتاب تک اپنے اعمال اور اپنے وظائف میں مشغول رہتے تھے، طلوع آفتاب تک. اور بہت زیادہ تاکید آئی ہے اس کی، ابھی انشاءاللہ امام کا ایک قول نقل کروں گا انشاءاللہ، اگر مجھے بھول نہیں گیا تو. میں بات کا یہ عرض کرتا ہوں، پھر بات میں سے بات چلی جاتی ہے، اگر نقل نہ کروں تو یہ مت بھولے کہ مجھے وہ قول بھول گیا ہے، قول کو نقل کرنا بھول جاتا ہے. صلوات پڑھ لیجیے، صلی اللہ محمد. مسئلہ یہ ہے کہ موضوع بڑا دل نشین، شیرین اور مٹھاس والا ہے، اور وقت کم ہے. میں چاہ رہا ہوں کل انشاءاللہ حقوق زوجہ و زوج پہ بات ہو، تو آج اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کیا جائے، پھر حقوق فرزندان اور حقوق والدین پہ ایک ایک مجلس جو ہے وہ منعقد کی جائے. امام نے جب تلاوت قرآن وہ ہوتی رہی ہوتی رہی، جب امام رکے، ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا تو سارے کا سارا پانی بہ گیا ہے، لیکن آپس میں کہنے لگے ابھی انہیں واپس جانا پڑے گا، دوبارہ پانی لانا پڑے گا. میں انگلش کا جملہ کہوں، اٹ واز ورتھ اٹ. انہوں نے کہا فائدے میں رہے ہم. بڑی عجیب تلاوت ہے، اس میں عجیب حلاوت تھی، عجیب مٹھاس. کبھی ایسا قرآن مجید پڑھتا جاتا نہیں سنا، کوئی ایسا پڑھا ہو کسی نے قرآن کریم. یہ ہے تلاوت قرآن کو توجہ سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے ہے. دوسرا، پڑھنا مستحب ہے، لیکن سننے والا جو ہے اس کو سننا جو ہے اس کے آداب میں سے ہے کہ واجب ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ خاموشی سے سنیں، پھر باتیں نہیں کریں. اذان کے لیے بھی آپ بہت زیادہ کہ جب اذان ہو رہی ہو تو باتیں نہیں کریں. بعض اوقات یہی بہترین موقع ہے ان باتوں کے تذکر کا. بعض اوقات میں نے بھی چند جگہوں پر گیا نوٹ کیا، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور مومنین بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ارے نہیں بھائی، جب اذان ہو رہی ہے، اذان کا مطلب ہے آؤ، حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف آؤ. اپنی دنیا داری کی باتیں اب چھوڑ دو. مستحب ہے کہ جب مؤذن اذان کہہ رہا ہو آپ اس کے پیچھے پیچھے اذان کو آپ بھی ساتھ ساتھ میں اس کو دہرائیں، نہ یہ کہ آپ اپنی باتوں میں لگے رہیں. اس لیے قرآن کریم کہ جب اذا قری القرآن، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو چپ کر جاؤ، عام سے تو، تاکہ تم پر رام کیا جائے. یہ نہیں کہ آپ باتیں کرتے رہیں، یہ آداب قرآن کریم میں. صفات قرآن کریم، ہادی ہے، ابھی ایک صفت ہم نے بات کی، ہادی ہے، ہدایت گر ہے، ہدایت دیتا ہے، قرآن کریم ہدایت دیتا ہے. اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، آنکھیں بند کر کر آپ اس پہ اعتماد کر لیں، لا ریب فی. یہ کلام جو ہے اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے یا پیچھے سے کوئی بھی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا. بڑے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں کی ہیں، عجیب عجیب کتابیں لکھی ہیں قرآن مجید کے بارے میں، تحریف کے بارے میں، اس کی تعویل. ایک چھوٹا سا جملہ سن لیں، فقط تعویل میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے، تحریف اس معنی میں ہے قرآن کریم میں، ویسے جو متن قرآن کریم ہے تمام فرق مسلمان جو ہیں سب کے سب اس بات پہ متفق رائے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی بھی متن میں کمی بیشی نہیں ہے. اللہ کا کلام وہی ہے کہ جو ابھی ہمارے پاس بین دفعتین جو دو جلدوں کے درمیان میں موجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہے نہ اس میں کوئی کمی ہے. بعض ہیں روایات، وہ ضعیف روایات ہیں، فریقین میں روایات ہیں، بعض اوقات ہمارے ہاں فقط ایک ہی بندے سے روایات ہیں، کچھ سب کی سب جو ہے نا منظور ہے، چونکہ ہمارے پاس اجماع ہے. قرآن کریم جو ہے یہ ہر شک و شبہ سے بالا تر چیز ہے. اللہ کا یہ وہ کلام ہے کہ جس کے لیے آخری جملہ اور آخری دلیل انا، اللہ کا خود فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. چھوٹے سے جملے میں کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو جس کا محافظ خود خدا ہو، اس کے بارے میں اگر کوئی بات کر رہا ہے تو یہ اس کے خود اپنے عقل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے. جو محافظ ہے کون ہے؟ خدا. خدا کی قدرت کتنی ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ میں اس لیے سادہ اور آرام سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بڑا مہم مطلب ہے. خدا ہے قادر مطلق، مطلقاً قادر ہے، اور اس کا امر یہ ہے کہ جب اذا اراد شیئاً ان یقول لہ کن فیکون، ایسا قادر ہے وہ. وہ خود فرما رہا ہے کہ میں محافظ ہوں. دوسری طرف فرما رہا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. ہاں ایک چیز کا خطرہ ہے، ایک چیز کا خطرہ ہے مالک. وہ خطرہ کیا ہے؟ وہ خطرہ یہ ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو قرآن کریم میں اللہ نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں. چھپانا مطالب کو نہ بتانا، اللہ نے اتارا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو بتا نہیں رہے. ان الذین یکتمون کتما، کتم شہادت چھپانا، گواہی چھپانا، یہاں آیات کو چھپانا. کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزل اللہ، جو اللہ، ما وہی ہے، یہ ما پہ اب انشاءاللہ چار پانچ آیات سنیے گا. ما انزل اللہ کو چھپاتے ہیں یہ. ان کی سزا کیا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے. تین کام، لا یکلمہم اللہ، لا یزکیہم، ولہم عذاب علیم. نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک و پاکیزہ کرے گا گناہوں سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب. یہ سب جب کوئی کرے اس نے کیا کیا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی. ہدایت دے دیتے اپنے ہاتھ سے، گمراہی لے لیتے. فما اصبرہم علی النار، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگ پہ یہ کتنا صبر کر پائیں گے. تعجب کا جملہ یہ، فما اصبرہم علی النار، دیکھتے ہیں کہ آتش دوزخ پر یہ کتنی دیر ان کی برداشت ہے، ان کی برداشت کی حد کیا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ دونوں آیتیں ایک سیکوینس میں، اگلی آیت بھی اسے آگے ہیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، حق کی بات ہے نا، اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اختلافوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، یہ شقاق بعید میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات جب نازل ہو گئی ہیں اس میں اختلاف کر رہے ہیں. اس قرآن میں تو اختلاف ہے نہیں، لیکن یہ اختلاف کہاں سے آئے؟ وہی اجتناب الطاغوت، ایک گروہ نے اجتناب کیا طاغوت کی پیروی سے. ابھی ایک گروہ یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ کل میں نے دو آیات پڑھی تھی، آج اس کے آگے کی تیسری آیت. جتنا اطیع اللہ و اطیع الامر، اطیع یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کے آگے کی آیت. اس کا نتیجہ کیا دیا تھا اللہ نے؟ کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہیں نزا واقع ہو جائے اس کو اللہ اس کے رسول کی طرح پلٹاؤ. اب اللہ تعالیٰ کے جانشین ہے رسول اللہ, رسول اللہ کو حاکم بناؤ, اور یہ بھی تمہاری شرط ایمان ہے. فلا وربک, تیرے پروردگار کی قسم. میں آرام سے آج قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوں. آداب تلاوت میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے واضح اور احترام سے پڑھیں, تاکہ وہ قرآن کریم جو اللہ نے جیسے نازل کیا ویسے سمجھ میں آئے. میں جوش میں آ کر دلیل کی مضبوطی اور استحکام کو کم نہیں کرنا چاہتا. یہ دلیل بڑی محکم ہے, خدا را اس پر توجہ فرمائیے. اللہ تعالی نے فرمایا فلا وربک, خود نازل کرنے والا خدا ہے. یہ ترتیب سمجھیے, اللہ کے رسول پہ کلام اترا, فرمایا ہے حبیب تیرے پروردگار کی قسم, لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ آپس کے جھگڑوں میں تجھے اپنا حاکم قاضی جج مقرر نہ کر لیں ایمان نہیں لا سکتے, صاحبان ایمان نہیں ہو سکتے. تمہارا میرا ایمان مشروط ہے اللہ کے رسول کو اپنا جج مقرر کرنے پہ, کہ آخری جو ہستی ہے آخری اتھارٹی ہے وہ اس کو مانو. پہلی آیت نہیں پڑھی ہم نے, فردوہ الی اللہ والرسول, اس کو لے کے آؤ اور ارجا دو اپنے اللہ کے رسول کی طرف. فلا وربک, خدا کی قسم, لا یؤمنون, استدلال میں بڑی مضبوطی ہے, اس لیے میری آواز بلند ہو گئی. فطرتن کتنے آرام سے پڑھ رہا تھا, چلیے پھر آرام سے پڑھ لیتا ہوں. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اور یہاں پر ہی نہیں کہ آپ کو اپنا حکم مان لیں. لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا, میرے حبیب جو بھی آپ فیصلہ کر دیں, جو قضاوت کر دیں, اس کے بارے میں یہ دل تنگ بھی نہ ہو.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کیا کرنا چاہ رہا ہے پروردگار؟ لا یؤمنون حتی یحکموک, ظاہر بدن آپ کے آگے آ جائیں, آپ کو مانیں ظاہراً, پھر اپنے دل میں بھی ذرا سا حرج و ملال نہ لائیں. یعنی دل بھی, یعنی اندر ظاہر و باطن, اے میرے حبیب آ کر تیرے آگے اپنا سپار کر دیں. اور یہیں پر بات نہیں ختم ہوئی, ایک عجیب اور آخری مرحلہ, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. میں اگر اس کا سادہ سا ترجمہ کروں, آزاد جو ہے نہیں, یعنی تیرے آگے اطاعت کی اس منزل پہ آئے کہ چاروں خانے چت ہو کے تیرے آگے گر جائیں. یُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, یعنی سارے تسلیم خم کر دیں. اللہ اکبر, کتنا اختیار ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد. اگر اپنے آپ کو صاحب ایمان منوانا ہے, اس کو قاضی و جج اور آخری ہستی مانو, آخری پاور آخری اتھارٹی اس کو مانو. اب میں تمام کروں گا جلدی میں, وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں آتی. اس کو آخری ہستی مانو, دل میں ذرا سا بھی کوئی ملال, کوئی دکھ, کوئی رنج نہیں آنا چاہیے. اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو. ساری بات کس نے دی؟ اس کو اپنا جج مانو. اگلی آیت سننا, الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے حبیب, ان لوگوں کا حال دیکھا ہے آپ نے کہ جو یہ سمجھتے ہیں, زعمو, زعما یا زعمو, جو آدمی کو خیال کرے اور اس کا خیال غلط ہو اس کو کہتے ہیں زعما. میں نے سمجھا علی آ رہا ہے, لیکن مجھے, میں غلط سمجھ رہا ہوں, وہ علی نہیں, وہ حسن ہے, اس کو کہتے ہیں زعما. زعم تو کہ انا یجی علی, میں نے سمجھا علی آ رہا, علی نہیں تھا. خیال یہ کرتے ہیں, بعض اس کا جس کا ترجمہ یہ بھی کہا جاتا ہے, جو دعویٰ کرتے ہیں ان کا, یعنی دعویٰ یہ ہے, یا زعمون کہ وہ ایمان لائے اس پر, ما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو تجھ سے پہلے نازل ہوا سمجھتے یہ ہے, اس پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن پتہ ہے اس کی, ان کی اصل حالت کیا ہے؟ اب یہ قرآن مجید ہے, کتنا کھول کے بیان کرتا ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, چاہتے یہ ہیں کہ یہ طاغوت کو اپنا قاضی بنائے. اوپر سے یہ گمان کرتے ہیں. اب خدا بند متعال ان سے بات نہیں کر رہا, حبیب سے بات کر رہا ہے. الم تارا, کیا تو نے دیکھا؟ قرآن مجید کا ترجمہ واحد کی ضمیر ہے, مگر نہ ہم کہیں گے اے میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا, احترام, مگر نہ مفرد قرآن میں اور جمع کے علیحدہ علیحدہ صیغے ہیں. تو لوگوں نے دیکھا آپ نے دیکھا علیحدہ علیحدہ ہے. الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. در حالی کہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ طاغوت سے کا انکار کریں. ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا, اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں لے جائے. گم راہ کیا مطلب ہے؟ گم گم کرنا راہ کو. راہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. صراط مستقیم سے شیطان تو چاہیے. یعنی کیا؟ یعنی آپ نے نبی اکرم کو قاضی نہیں بنایا, طاغوت کو اگر قاضی بنایا شیطان کے دام میں ہو, اور صراط مستقیم سے میلوں دور ہو. ضلالم بعیدا, بعید کہاں سے؟ راہ مستقیم سے, سیدھی راہ سے. تو جو راہ اقوم ہے جب تم شیطان کے دام میں ہو, اگر نبی کو قاضی نہیں بنایا ہر فیصلے میں, اور اس کے آگے دل نہیں جھکایا ہر فیصلے میں کہ ذرا سا بھی دل میں ملال نہیں, رنجور نہیں ہو بلکہ راضی ہو, اور سر تسلیم خم کر دیا ہے, تب جا کر سمجھ سکتے ہو کہ شاید میں صاحب ایمان ہوں. کتنی واضح اور روشن بات ہے یہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی. اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو ذہن میں رکھیں کہ جو لا یؤمنون بآیات اللہ, جو لوگ اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں رکھتے, اب یہ کلی قاعدہ ان کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اعد لہم عذابا مہینا یا عذابا علیما. اس طرح کی آیات کئی ہیں ہمارے بھی, میں مختصر کر رہا ہوں, ابھی دامن میں وقت میں گنجائش نہیں. کہ جو ایمان نہیں لاتے, والذین کافروا بما انزل اللہ, جو کفر کرتے ہیں اس بات کا انکار کرتے ہیں, الی آخر آیات. قرآن مجید نے ڈرایا ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کریں یا اللہ کی آیات کا توڑ لانے کی کوشش کریں. اب ایک آیت بس پڑھنے کی اجازت دے دے, جو قاعدہ کلی ہے قرآن مجید کا, ہو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. پروردگار وہ جس نے تجھ پہ کتاب نازل کی ہے, اس کتاب میں آیات ہیں, اس کی کچھ آیات محکم ہیں, کچھ متشابہ ہیں. تنگی وقت کی وجہ سے فقط ترجمہ سن لیں. جو محکم آیات ہیں نا, وہی بس کتاب کی ماں ہیں, اصل کتاب وہی ہے. محکمات کو لے لو, متشابہات کو چھوڑ دو. واخر متشابہات, کچھ آیات متشابہ ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ, جن کے دلوں میں کجی ہے نا, وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, کہ جو دوہرے معنی کی ہیں, جن میں دو مطلب نکل سکتے ہیں. کس لیے؟ ابتغاء الفتنہ, فتنہ پھیلانے کے لیے. اے کاش قرآن مجید کا حق ادا ہو سکتا. وقت تمام ہے, 15 منٹ انشاءاللہ مصائب کے لیے. آج مصائب شہزادہ علی اکبر کا پڑھنا ہے, لیکن ایک حق چھوٹا سا قرآن اور نبی اکرم کا ہم پر اور بنتا ہے, اگر اجازت دیں تو جلدی جلدی عرض کر دوں 2 منٹ میں. وہ یہ ہے, میں ایک تحقیق لکھ رہا تھا کچھ دنوں پہلے, 1.5 سال پہلے, کہ قرآن مجید کے بارے میں مستشرقان نے کیا لکھا ہے. میری ایک تحقیق کے سلسلے میں مجھے جو دائرۃ المعارف ہے نا, انسائکلوپیڈیاز, اس کو میں نے ریفر کرنا تھا. آئی واز امیزڈ کہ اتنا اس میں تعصب پایا گیا کہ دائرہ معارف جو امریکانہ ہے نا, اس میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے فقط ایک انٹری میں 8 لائنز لکھی ہیں اس نے, رائٹر نے. منٹگمری شہر کے لیے آپ کے الباما میں 150 لائنز, گیم مناپلی کے لیے مور دین 200 لائنز, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدخل کے لیے, ان کی انٹری کے لیے محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم, 300 آیات لکھی ہیں. شہر مونٹریال کینیڈا کے لیے اوور دین 1000 لائنز. یہ چھپاتے ہیں, بری طرح سے لکھا ہے. اور بھی برٹش جو ہے, برٹکانا والے, اس میں بھی اس نے بھی بڑے تعصب سے لکھا ہے, کم لکھا ہے, بہت کم. قرآن مجید کے بارے میں 8 لائنیں اس نے لکھی ہیں, اور بائبل کے فقط جو ریفرنسز ہیں اوور دین 100 لائنز. قرآن مجید کے بارے میں یہ نہیں لکھا, میں سارا پرنٹ کر کے لایا تھا کہ ان کے اقوال پڑھ کے سنائے جاتے ہیں, اس لیے کہ حق بنتے ہیں ہم پہ نبی اکرم کا. ان لوگوں نے ہم پہ تقدم کیا, ہم سے پہلے نکل گئے, یہ آگے نکل گئے. لیڈن میں انسائکلوپیڈیا آف قرآن لکھا انہوں نے 6 جلد, ڈیمین مکلہ نے. یہ جو ولیم بینٹ ہے, اس نے 30 جلد لکھا دائرۃ المعارف. اتنی اتنی بڑی جلدیں سب فضولیات کے بارے میں. جب اسلام پہ بات آتی ہے حق بات کو چھپاتے ہیں. یکتمون ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا چھپاتے ہیں اس کو. جاؤ جا کے اتنی ہماری کتابیں پڑھی اس میں سے جا کے لاؤ, تحقیق کرو, لا کے لکھو اگر منصف مزاج ہو. لیکن سب کے سب ایسے متعصب نہیں ہیں. مائیکل ہارٹ, اس نے کتاب لکھی 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان دی ہسٹری, اس نے لکھی, آپ میں سے احباب نے شاید وہ پڑھی ہوگی. مائیکل ایچ ہارٹ, وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ جو ہے نا اس کا جو سب سے عجیب بات ہے, یہ اس کا انٹروڈکٹری ہے, میں اس کو کوئکلی پڑھتا ہوں. کہتے ہیں کہ مائیکل ہارٹ کی ہز فرسٹ بک واز دی 100, اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری, وچ ہیز سولڈ مور دین 500,000 کاپیز اینڈ بین ٹرانسلیٹڈ انٹو 15 لینگویجز. وٹ مینلی سرپرائزڈ ریڈرز از دیٹ ان دس بک واز دی فرسٹ پرسن ہو ہارٹ پٹ ان ہز لسٹ از محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ریڈر کو حیرانی ہوئی وہ یہ ہے کہ ہارٹ نے نبی اکرم کو سب سے پہلے نمبر پر کیوں رکھا ہے, ان کو پرائیورٹی کیوں دی اوور موسیس اینڈ جیزس. میں اس کو اختصار سے بس ترجمے کے ساتھ مل کے پڑھوں جو اس کا اصل کی ورڈ ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کا جب جواب پوچھا گیا کہ وائے محمد, تو اس نے لکھا یہ کہ ہارٹ ایٹریبیوٹس, ہارٹ کا یہ نظریہ اس نے یہ بیان کیا کہ دس از ٹو دی فیکٹ دیٹ محمد واز سپریملی سکسیسفل. اس نے کہا بے این دلیل, اس لیے میں نے نبی اکرم کا نام سب سے پہلے لسٹ میں رکھا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو انہوں نے نا مادی طور پر اور مانوی طور پر دنیا کو متغیر کر دیا, اور سب سے زیادہ کامیاب تھے. اور کہتا ہے انہوں نے قرآن مجید اپنی زندگی میں خود اپنے اصحاب کو لکھوایا, در حالی کہ حضرت عیسیٰ کے بعد لوگوں نے انجیل لکھی ہے. اس کی یہ دو دلیلیں. اب میرا یہاں پر جو مقصد تھا وہ یہ تھا, ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کبھی آگے بڑھ کر اہل بیت کا, نبی اکرم کا, قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے, ادھر کے ماحول کے لیے کوئی انسائیکلوپیڈیا لے کے, ہاں ابھی ریسنٹلی ایران میں ہو رہا ہے کام, ابھی انہوں نے شروع کیا ہے 1932-33 میں انسائیکلوپیڈیا آف اسلام وہاں پر لکھا جانے لگا, کسی مختلف وجوہ کی وجہ سے ترجمہ بھی ہونے لگا انسائیکلوپیڈیا کا, نہیں ہو سکا. مسائل ہیں. ہم مسلمانوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کچھ کرنا تھا؟ نہیں. ہم نے جو طالب علم ہے, طالب علم دینی ہے, ہم نے کیا کیا ہے؟ کل آپ اور کر رہا تھا نا ہماری تقصیرات ہیں. سب سے پہلے اگر ہم سے سوال کیا جائے, تم نے معاشرہ غرب میں مجھے کیسے انٹروڈیوس کروایا تھا؟ تو میرا لباس پہن کے پھرتے تھے, لوگ سمجھتے تھے یہ میرے دین کا مبلغ ہے. اگر تم نے مجھے صحیح پہچانوایا ہوتا تو کیا یہ کارٹونسٹ اس طرح میرے کارٹون بناتے؟ نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نہ باشد. یہ ہمارے لیے, میرے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ مجالس فقط آ کر مجلس بے عنوان مجلس پڑھنے کا نام تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ وہ ہے جو امام رضا نے فرمائی, یتعلم حدیثنا ویعلمہ الناس ویحیی امرنا. یہ دو باتیں الٹ کے بیان کر رہا ہوں. ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے ہمارا مبلغ دینی, جس کو آپ کہتے ہیں عالم, میں کہتا ہوں مبلغ. عالم فقط وہ ہے, ہم طالب علم ہیں, لیکن کیا ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ حق ادا نہیں کر رہے ہیں. اگر میں نے عمل کر کے, ہم سب مسلمانوں نے اس معاشرے میں عمل کر کے نبی اکرم کی صحیح تصویر پیش کی ہوتی, تو جیسے امام صادق نے فرمایا تھا نا, کونوا لنا زینان ولا تکونوا لنا شینان, تو اس میں شک نہیں کہ جو آج کی پوزیشن ہے وہ پوزیشن نہ ہوتی. قرآن کریم عمل چاہتا ہے, تب قرآن مجید کا دوسروں کو پتہ چلے گا یہ کتاب امام صادق نے فرمایا. ایسا عمل کرو کہ حیران ہو کے پوچھیں یہ انسان کون ہے, کس کا ماننے والا ہے, اس نے یہ سب کہاں سے سیکھا ہے. شہر میں تم جیسا متقی عبادت گزار کوئی نہ ہو. حق ادا کرو. حق ادا کر رہے ہیں ہم؟ آئیں دیکھیں کربلا میں جنہوں نے حق ادا کیے ہیں انہوں نے کیسے حق ادا کیے, جن چیزوں کا حق ادا ہونا چاہیے. آج اس کی مجلس اور اس کی مصیبت کا ذکر انشاءاللہ کروں گا کہ جس نے اپنے امام زمان کا اس طرح حق ادا کیا ہے اور اس کی اپنے امام زمان کے نزدیک وہ مقام و منزلت ہے کہ شاید کربل کے میدان میں کسی اور کی نہیں تھی. وہ شہید کون ہے؟ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. عاشور کی شب جب سب لوگ ذکر میں مشغول ہوئے, عبادت کی رات تھی نا عاشور, دسویں کی رات, سب عبادت میں مشغول ہیں, ہر بندہ کوئی تسبیح کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہے, خیام میں ایک عجیب ماحول ہے. مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں, اپنے بچوں سے باتیں کر رہی ہیں, انہیں سمجھا رہی ہیں, ان کے ذہنوں کو آمادہ کر رہی ہیں کہ دیکھو بیٹے, کل میرے مولا حسین پہ تم نے قربان ہونا ہے, دیکھو بیٹے وہ دوسرا تم پہ سبقت نہ لے جائے. کوئی ماں یہ کہہ رہی ہے دیکھو بیٹے اپنی ماں کو اپنے مولا کے آگے شرمندہ مت کرنا. کوئی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو بیٹا میں ہاشمی سادات سے نہیں ہوں, دیکھو کل زینب کے بیٹے بھی میدان جہاد میں جائیں گے, دیکھو کل اور شہید بھی جائیں گے, بیٹا تم بھی جاؤ گے, دیکھنا کہ کہیں ہاشمی سادات کے سامنے تمہاری ماں شرمندہ نہ ہونے پائے, اپنی ماں کی لاج رکھنا. انہی خیام میں سے ایک خیمے میں جناب ام لیلہ بھی تشریف فرما تھی اور شہزادہ علی اکبر بھی تشریف فرما تھے. بس آپ کو تھوڑا سا ماحول میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ شہزادے کی شہادت کا ماحول اپنے ذہنوں میں تیار کر لیں. موم بتی کی روشنی میں جناب ام لیلہ شہزادہ علی اکبر کو ایک مرتبہ ان کی صورت تکنے لگی. اب شہزادی غور سے دیکھ رہی ہیں شہزادہ علی اکبر کو. علی اکبر آگے بیٹھے ہوئے ہیں. علی اکبر پوچھتے ہیں اماں آپ مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ فرماتی ہیں اکبر آج تمہاری یہ صورت اور تم مجھے نظر آ رہے ہو, کل تم مجھ سے بچھڑ جاؤ گے بیٹا. اب میں دیکھ یہ رہی ہوں کہ اتنا جی بھر کے تمہیں دیکھ لوں کہ اس کے بعد جب کبھی تمہاری مجھے یاد آئے تو میں یہ تمہاری صورت اپنی نظروں میں لا کر تصور اور خیال سے تمہاری زیارت کر لیا کروں. بس ارباب عزاد جب دسویں کا دن آیا اور امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں پیش کرنا شروع کی, ایک وہ منزل آئے کہ شہزادہ علی اکبر بڑے بابا کی طرف اور آگے کہتے ہیں بابا حل لی میں رخصہ, بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مقتل نے بڑا دردناک جملہ لکھا ہے, ان جملوں کو توجہ سے سنیے. امام حسین جیسا شجی اور ایسا سخی جو پہلے کہہ کے آیا مجھے پتا ہے میں نے ادھر سے زندہ واپس نہیں آنا, اس بھی امام نے جب اکبر نے اجازت مانگی نا تو مقتل لکھتا ہے کہ نہ دارا الیہ نہ دارا آئیسے من, امام نے اکبر کو ایک مایوسانہ نگاہ سے دیکھا. وہ امام کے جو قرآن کا امام ہے کہ جس نے مایوسی گناہ ہے اللہ کی رحمت سے, اس امام نے اکبر کو ایک مایوسانہ نگاہ سے دیکھا. اب عجیب یہاں پر کیفیت لکھی ہے مقتل نے, امام نے یہ نہیں فرمایا باپ بھی ہے نا, امام ہے لیکن باپ بھی ہے, اکبر جیسے بیٹے کا باپ ہے, نہیں کہا بیٹے جاؤ, ایک بلا واسطہ بات کی اکبر جاؤ جا کر ماں سے اور پھوپھیوں سے اجازت لے لو. یعنی خود نہیں کہنا چاہ رہے کہ جاؤ اکبر میں نے تمہیں مرنے کی اجازت دی. علی اکبر آئے خیام میں, مقتل میں لکھا ہے کہ جو ہی شہزادہ خیام میں وارد ہوا ایک مرتبہ خیام میں کوہرام مچ گیا. کوئی بی بی ادھر سے آ کر اکبر کو پکڑ لیتی تھی, واہ غربتا اکبر ہم تمہاری مصیبت کو برداشت نہیں کر سکیں گے. کبھی پھوپھی آ کر اکبر کے گلے میں باہیں ڈال لیتی تھی, اکبر اب تم بھی چھوڑے جا رہے ہو. کبھی والدہ گرامی ادھر سے آ کر پکڑ لیتی تھی, اکبر کاش تم نہ جاؤ. بس ارباب اعظم مقتل کا ایک جملہ آپ کو پڑھوں, مقتل میں لکھا ہے کہ اکبر بار بار خیمے سے نکلنا چاہتے تھے اور پردہ اٹھاتے تھے پھر پردہ گر جاتا تھا. اکبر نکلنا چاہتے تھے پردہ اٹھاتے تھے پھر پردہ گر جاتا تھا. مقتل نے لکھا کہ جب بھی اکبر باہر نکلنے کا ارادہ فرماتے تھے کوئی نہ کوئی بی بی اکبر کو دوبارہ پکڑ لیتی تھی کہ اکبر ایک مرتبہ پھر مل جاؤ, اکبر جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنی صورت دکھلا دو. اور باب اعظم مقتل نے لکھا کہ جب اکبر نکلے نا تو اکبر اس طرح سے نکلے کہ جیسے کسی جوان کا جنازہ نکلتا ہے. شہزادہ علی اکبر آئے, امام حسین علیہ السلام نے خود شہزادے کو تیار کیا. اب یہاں پر ایک اور عجیب دردناک کیفیت لکھی ہے مقتل نے. جناب علی اکبر جو ہی مقتل کی طرف بڑھنے لگے تو تھوڑی دیر میں رک گئے. شہزادے کو یہ احساس ہوا کہ جیسے کوئی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے آ رہا ہے. شہزادے علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ضعیف باپ اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. علی اکبر رک گئے, کہا بابا آپ کیوں میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا تیرا اکبر جیسا کوئی بیٹا نہیں ہے نا, اگر تیرا اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ اکبر کو میدان میں بھیجنا کتنا مشکل کام ہے. اب یہاں پر مقتل نے عجیب مظلوم کا جملہ لکھا, امام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی, اشارہ الی السماء بسبابت دشت, انگوشت شہادہ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اللہم اے پروردگار شہد اللہ اولا القوم, مالک تو اس ظالم قوم پہ اوپر گواہ رہنا, قد خرج الیہم غلام اشبہم ناس بنبیک, مالک جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ رفتار و گفتار و کردار میں ملتا جلتا تھا اب ان کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں. گویا حسین یہ کہہ رہے ہیں میرے مولا, اے میرے آقا, اے میرے خدا, اب تیری طرف اپنا کل جو میرا سرمایہ ہے, جو میرا نانا ہے, اس کی جو شبی ہے, اس کو بھیج رہا ہوں. ارباب اعضا شہزاد علی اکبر آئے میدان میں, فاتح خیبر کا لال تھا, آ کر وہ شجاعت کے جوہر دکھلائے کہ میمنہ و میسرہ کو تحقیق کیا. مقتل نے لکھا شہزادے نے اس حملے میں 200 لائنوں کو فنارے و سقر کیا. شہزادے نے ایک عجیب جنگ کی, بڑی شجاعانہ جنگ کی. یہ میدان کی کیفیت تھی. اب تھوڑی سی ذرا خیام کی کیفیت سن لیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے جانے لگے تھے نا تو جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ایک دوست کے ہاں جا رہا ہوں, مراد خدا تھی, کہا دوست کے ہاں جا رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا آؤ بیٹے میرے ساتھ چلو, ساتھ میں چلنے لگے اور رسی اور چھری جب اٹھائی تو جناب حاجرہ ڈر گئی, کہا یہ رسی اور چھری کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ دوست کیا شاید قربانی کی نوبت آ جائے, وہاں پر یہ چھری اور رسی کام آئے گی, اس لیے لے کے جا رہا ہوں. اب جناب حاجرہ کو سمجھ نہیں آئی حضرت ابراہیم کی مراد قربانی سے اسماعیل کو قربان کرنا ہے. جناب اسماعیل اور حضرت ابراہیم چلے گئے, وہ سارا واقعہ ہوا. وہاں پر اللہ نے اور ذبیحہ بھیج دیا حضرت اسماعیل کی جگہ پر. اب یہ پوری تاریخ میں ذمہ داری سے کروں, یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت اسماعیل آ گئے واپس, دو تین دن بعد جو حضرت اسماعیل نے لباس پہنا ہوا تھا نا دھونے کے لیے, حضرت اسماعیل نے وہ لباس اتارا, کہیں سے جناب بی بی حاجرہ نے حضرت اسماعیل کو دیکھ لیا. وہاں پر جناب اسماعیل کی گردن پہ جہاں حضرت ابراہیم نے چھری پھیری تھی نا جو پھری نہیں, وہاں پر ایک لکیر پڑ گئی تھی. جناب حاجرہ نے فوراً پوچھا بیٹے یہ تیری گردن پہ لکیر کا نشان کیسا ہے؟ اب جناب ابراہیم بدل نہیں سکے بات کو, ساری بات بتلائی, جاؤ جا کر اس کو چیک کرو. جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا صرف یہ سن کر کہ آپ نے میرے لختے جگر کی شاہ رکھ پر رکھ کے چھری چلائی تھی وہ چلی نہیں, یہ سن کر جناب حاجرہ گر پڑی وہیں پر اور بیمار ہو گئی, اور تین دن کے بعد فقط اسی صدمے سے ان کا انتقال ہو گیا. اب ذرا خیمے میں میرے ساتھ چلنا. جناب ام لیلہ جب علی اکبر چلے گئے نا تو بی بی اس طرف میدان میں تو دیکھ نہیں سکتی تھی, اب بی بی کی نگاہ تھی امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر کہ اب جب میرے لال پر کوئی مصیبت آئے گی تو میرے مولا کا چہرہ حتماً متغیر ہوگا, میرے مولا کے چہرے پہ حتماً دکھ اور رنج و ملال آئے گا, تو میں سمجھ جاؤں گی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. تو مقتل میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ وہ مقام آیا کہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. جناب ام لیلہ ماں تھی نا برداشت نہ کر سکی, پکار کے بولی مولا میرا بچہ خیریت سے تو ہے, آگے سے امام نے جواب دیا ہاں ام لیلہ تمہارا بچہ خیریت سے ہے, تو مولا آپ کا پھر یہ رنگ کیوں متغیر ہو گیا؟ کہا ام لیلہ اب میرے بیٹے کے مقابلے میں ایک بڑا نامی گرامی جنگجو نکلا ہے لڑائی کے لیے. تو عجیب بات ہے مولا, آپ کا بیٹا تو علی اکبر ہے, شیر خدا کی شجاعت کا وارث ہے, آپ میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ام لیلہ یہ جملہ سننا, خدا کی قسم یہ جملہ سننا, مظلوم کہتے ہیں میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, یہ پانی پی کے آیا ہے, غذا کھا کے آیا ہے. ام لیلہ دعا کرو, میں نے نانا سے سنا تھا ام لیلہ کہ ماں کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, دعا کرو کہ یہ میرا بھوکا پیاسا بچہ اس قوی دشمن پر غالب آئے. جناب ام لیلہ پردے کے پیچھے ہٹی, اندر خیمے میں آئی, جناب زینب علیہ کو بلایا, کہا بہن میرے پاس آؤ, جناب ام کلثوم کو بلایا, سکینہ کو بلایا, کہا میں دعا کرتی ہوں تم لوگ آمین کہنا, پروردگار میرے بچے کو اس قوی دشمن پہ غلبہ دینا, بس ازادار. اور شہزادے علی اکبر نے اس قوی دشمن کو فنارے و سقر کیا. ایک وہ منزل آئی, شہزادے نے بڑی زبردست جنگ کی, لیکن شہزادے کو ایک مرتبہ دشمن نے آواز دے کے کہا ارے ملعونوں جانتے نہیں یہ کون ہے, شجاعت حیدری کا وارث ہے, اگر تک ایک ایک کر کے اسے لڑو گے سب کو مار دے گا, اس کو گھیر کے مارو, سب یکجا حملہ کرو. بس ظالموں نے ان کو گھیر کر شہزادے علی اکبر کو جدا کیا ایک طرف, ایک ظالم نے جو تیر مارا مقتل میں لکھا ہوا کہ شہزادے کے حلقوم میں لگا, شہزادے نے تیر کو نکالنے کے لیے تلوار سے ہاتھ ہٹایا ہی تھا, ایک ظالم نے آ کے تلوار کا وار سر اقدس پہ کیا, شہزادہ کاری ضرب سے سنبھل نہ سکا. ایک اور ملعون نے پیچھے کی طرف سے پہلو پہ نیزے کا ایسا زوردار وار کیا کہ اب شہزادہ سنبھل نہیں سکا, شہزادہ نے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈالے, بس قضاء الہی تھی, حیوان جو تھا وہ ڈر کے لشکر دشمن کی طرف بھاگا. اب علی اکبر کی مصیبت کا ایک جملہ مقتل کا سن لینا, شہزادے کو گھوڑا لے گیا دشمن کے لشکر کی طرف, اب دشمن نے کیا کیا, یہ مقتل کہتا ہے فَقَتَعُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ اِرْبًا اِرْبًا, ان ظالموں نے اپنی تلواروں سے اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. مقتل میں لکھا شہزادے نے بابا کو سلام نہیں کیا, کہا علیکہ منی سلام کے جواب نہ دینا پڑے بابا, آپ ضعیف ہیں میری مدد کو, آئیے نہ آئیے آپ کا اختیار ہے, جواب دے جواب نہ دے. آیا مظلوم, اس میں بڑی مشکل کیفیت تھی, میں ایک جملہ بسر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. شہزادے علی اکبر کے جسد ادھر پر آئے بابا, مقتل لکھتا ہے وضع خدہ علی خدے, امام حسین نے اپنا رخسار شہزادہ علی اکبر کے رخسار پہ رکھا اور کہا علی الدنیا بعد کلافا, اکبر تیرے بعد اس دنیا میں جی کے کیا کرنا ہے تیرے بابا نے. مقتل میں احباب علماء پڑھتے ہیں, میں نے مقتل کی کتابوں میں نہیں دیکھا, علماء یہ پڑھتے ہیں, ممبروں سے بیان ہوتا ہے کہ جب یہ سارے شہداء یزید ملعون کے دربار میں لائے گئے, اس ملعون نے بار ایک ایک سر کو دیکھنا شروع کیا, یہ نشے میں مخمور ظالم کبھی بیویوں کی صورتوں کو تکتا تھا, کبھی ان سروں کو تکتا تھا, سروں کو دیکھتے دیکھتے اس کی آ کر ایک سر پہ نگاہ رک گئی, کہتا ہے لمن ھذا الرأس, یہ سر کس کا ہے؟ جواب دیا گیا لعلی ابن الحسین, یہ حسین کے بیٹے علی اکبر کا سر ہے. تھوڑی دیر تعجب کے بعد ایک عجیب دردناک جملہ کہتا ہے, کہتے ارے ظالمو جب تم نے علی اکبر جیسا حسین کا بیٹا مار دیا تھا تو تمہیں حسین کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے جس کا اس جیسا بیٹا قتل کر دیا گیا ہو ابھی کبھی بولا باپ بھی زندہ رہ سکتا ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ بحق مظلومیت علی اکبر ہمارے جوانوں کو اس معاشرے کے فسق و فجور و فساد سے محفوظ فرما.